السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔ سدائے جہاں کے آج 110واں پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بہجت جی آپ بتائیں کیا کہیں گی، کیسی ہیں آپ؟
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے بہترین دعاؤں کے ساتھ ایک نئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے نگہت خوب بتایا، 110واں پروگرام ہے، لگتا ہے ابھی کل ہی کی بات ہے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا۔ تو جسے کہتے ہیں نا ٹائم جسٹ فلائز، بھاگتا دوڑتا ہے نہیں ہے، اڑتا ہے،
ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے جیسے کل پرسوں کی بات تھی، لیکن یہی بات ہے کہ ہمارے اچھے سامعین ہوں، سننے والے اچھے ہوں، ان کا اچھا فیڈ بیک آتا رہے تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج بھی ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ ایک گھنٹہ کیسے گزرا۔ تو بتائیے بہجت جی، آج کیا سنائیں گی ہمارے سامعین کو وائس آف امریکہ سے؟
جی ہاں، آج ہماری رپورٹوں کا کچھ مختصر سا تعارف ایسے ہے کہ امریکہ میں آئندہ سال یعنی 2020 میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار تو موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدواروں کی نامزدگی کا معاملہ ابھی طے ہونا ہے۔ اس سلسلے میں امیدواروں کے درمیان مباحثے ہو رہے ہیں۔ اکتوبر میں ہونے والے مباحثے کی ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے۔ 14 اکتوبر کو امریکہ میں کولمبس ڈے منایا جاتا ہے اور وفاقی سطح پر یعنی قومی سطح پر تعطیل بھی ہوتی ہے۔ بہت سے امریکی سمجھتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس امریکہ کو دریافت کرنے والا کوئی پہلا شخص نہیں تھا، بلکہ اس سے بہت پہلے بھی یہاں مقامی افراد مقیم تھے۔ مقامی باشندوں کے حوالے سے ملک میں کولمبس ڈے کی تعطیل کو تبدیل کرنے کی مہم یہاں تیزی پکڑی ہے، تفصیل بتائیں گے۔ پھر پاکستان کے علاقے بلتستان کے بارے میں تاریخ بلتستان تحریر کرنے والے مصنف یوسف حسین آبادی کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے۔ ان کی ایک اور کوشش اپنے ذاتی وسائل اور سرمایہ سے بلتی تاریخ کے پہلے تاریخی اور ثقافت میوزیم کی تشکیل ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے جو یوسف حسین آبادی کے انٹرویو پر مبنی ہے۔ پاکستان کا صوبہ سندھ اور صحرا تھر کا آج ایک خبر سنائیں گے، اسی تھر صحرا کے بارے میں جہاں ٹڈی دل نے فصلیں ہی اجاڑ دی ہیں، لیکن دوسری جانب غیر معمولی بارشوں نے صحرا کو ہرا بھرا بھی کر دیا ہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا، تھر بارش کے بعد کیسا۔ اور ایک اور رپورٹ سنیے گا جو افغانستان میں موسیقی سکھانے والی ایک خاتون کے بارے میں ہے۔ یہ نوجوان خاتون بچوں کو موسیقی سکھاتی ہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں طالبان کے دور میں موسیقی پر پابندی تھی۔ کیا لوگوں کے تحفظات ہیں اور کیا خدشات ہیں اور کیا ان کے خواب ہیں، تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے بھی ہم مختلف موضوعات پر اپنے سامعین کے لیے آج بھی رپورٹس لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی کچھ سیاسی معاملات کی اور ساتھ ہی تاجروں کے کچھ معاملات کی، کیونکہ اس وقت اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو سیاسی درجہ حرارت بھی عروج پر ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو آپ جانتے بھی ہیں اور وہ ہے جے یو آئی فے کی جانب سے جو آزادی مارچ کی کال دی گئی ہے وہ، اور اس میں اپوزیشن جماعتیں بھی مل کر آزادی مارچ کریں گی۔ تو دوسری جانب تاجر برادری نے بھی 28 اور 29 اکتوبر کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، اسی معاملے پر ہم آپ کو ایک رپورٹ بھی سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں برطانوی شاہی جوڑے نے پاکستان کا 5 روزہ دورہ کیا، اس موقع پر پاکستان کے مختلف علاقوں کا بھی انہوں نے وزٹ کیا جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستانی عوام نے شاہی جوڑے کو پاکستان میں کیسے ویلکم کیا اور ان کے کیا تاثرات تھے، یہ ہم آپ کو ایک رپورٹ میں سنوائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سوات کے علاقے مالم جبہ میں گراس سکینگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خوب لوگوں نے دلچسپی لی۔ اس تقریب کا بھی احوال آج کے پروگرام کا حصہ ہے، اور پروگرام میں حسب معمول آپ کے لیے ہم شو بز راؤنڈ اپ بھی لے کر آئیں گے، تو یہ پروگرام کا آخری حصے میں ہم آپ کو سنوائیں گے۔ تو جناب، یہ تھا مختصر سا تعارف آج کی رپورٹس کا۔ تو پروگرام کا آغاز ہم وائس آف امریکہ سے کریں گے اور نظر ڈالیں گے امریکی سیاسی منظر نامے پر، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک رپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ دنیا میں بھوک کی صورتحال کے بارے میں گلوبل ہنگر انڈیکس کی تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق 117 ممالک کی فہرست میں پاکستان گزشتہ سال کے مقابلے میں 12 درجے بہتری حاصل کر کے 94 نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ انڈیا ایک درجہ بہتری حاصل کر کے 102 نمبر پر ہے۔ جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک میں سری لنکا 66वें, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 28वीं और अफगानिस्तान 108वें नंबर पर हैं। ग्लोबल इंडेक्स में नीचे होने का मतलब है कि इस मुल्क की आबादी को जरूरी खुराक नहीं मिल रही, बच्चों की अमवात की शरह ज्यादा है, बच्चों का वजन कम है और वो खुराक की कमी का शिकार हैं। रिपोर्ट में जनूबी एशिया के हवाले से यह भी बताया गया कि बच्चों को कम खुराक मुयसर होने के बायस उनकी इस आलमी फहरिस्त में दर्जा बंदी इतनी पीछे है। मजीद यह भी बताया गया कि बच्चों के नशे नुमा में कमी का तनासुब सबसे ज्यादा जनूबी एशिया में पाया जाता है, जहां वो 37% से जायद है। तो इस रिपोर्ट के बाद अब हम चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब और पहली रिपोर्ट हम बहजत से मालूम करते हैं उसकी तफसीलात, जिसमें बात हो रही है अमरीकी सियासी मंजरनामे की।
बहुत शुक्रिया निगहत। अमरीका के आइंदा बरस होने वाले सदारती इंतखाब के लिए डेमोक्रेट जमात के उम्मीदवारों के दरमियान चौथा मुबाहिसा मंगल की शब मुनक्किद किया गया। इस मुबाहिसे में शरीक तमाम उम्मीदवारों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखसे की हिमायत की। अमरीकी रियासत ओहायो की ओटरबान यूनिवर्सिटी में 3 घंटों तक जारी रहने वाले इस मुबाहिसे में 12 डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने शिरकत की। डेमोक्रेट के मुबाहिसे के दौरान अमरीकी सदर के मुआखसे का मामला मौजूए बहस रहा। सदारती उम्मीदवार के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने हामियों को यह बताने की कोशिश करते रहे कि सदर ट्रंप का मुआखसा जरूरी क्यों है। अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडेन को डेमोक्रेट जमात के सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। इससे पहले डेमोक्रेट्स के मुबाहिसों के 4 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 5वां मुबाहिसा 20 नवम्बर को मुनक्किद होगा, जहां अरकान सदारती इंतखाब राय 2020 में सदर ट्रंप के मुकाबले में टिकट हासिल करने के लिए अपनी अहलियत साबित करने के लिए दोबारा जोर लगाएंगे। इन उम्मीदवारों में से कौन डेमोक्रेट पार्टी का हतमी तौर पर नामजद होने के बाद 2020 के सदारती इंतखाब में सदर ट्रंप का मुकाबला करेगा, इस बात का फैसला 3 फरवरी को रियासत आयोवा में डेमोक्रेटिक पार्टी के काकस में किया जाएगा। काकस उम्मीदवार के इंतखाब का एक तरीका है, जिसमें सियासी जमात के मखसूस अरकान अपनी जमात के उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं। आइए इसी मुबाहिसे के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के कौमी नुमाइंदे जिम मलोन की तफसीली रिपोर्ट पेश करते हैं। अमरीकी रियासत ओहायो में मंगल के रोज होने वाले डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवारों के मुबाहिसे में बहस का कलीदी नुक्ता सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखसे की कार्रवाई और डेमोक्रेट जो बाइडेन के खिलाफ यूक्रेन को कार्रवाई पर आमादा करने की कोशिश रहा। बाइडेन इस पर जवाब देने के लिए तैयार थे।
रूडी जुलियानी, द प्रेसिडेंट एंड हिज थग्स हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट दे इन फैक्ट
जो बाइडेन कह रहे हैं कि रूडी जुलियानी सदर और उनके गुमाश्ते पहले ही साबित कर चुके हैं कि वो सरीहन गलत बयानी कर रहे हैं। अब हमारी तवज्जो का मरकज डोनाल्ड ट्रंप को होना चाहिए। वो नहीं चाहते कि मैं सदारती उम्मीदवार बनूं। वो मेरे खिलाफ ये कोशिशें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर मुझे नामजदगी मिल जाती है तो मैं उन्हें शिकस्त दे सकता हूं। मुबाहिसे में शरीक तमाम के तमाम 12 उम्मीदवारों ने मुआखसे की कार्रवाई की हिमायत की। इनमें मैसाचुसेट्स की सेनेटर एलिजाबेथ वॉरन भी शामिल हैं, जो रायामा के जायजों के मुताबिक बाइडेन के करीब हैं।
इम्पीचमेंट इज द वे दैट वी एस्टैब्लिश
सेनेटर एलिजाबेथ वॉरन कह रही हैं कि मुआखसा एक रास्ता है जो इस बात का तयन करता है कि इस शख्स को बार बार कानून शिकनी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मुबाहिसे में सेनेटर बर्नी सैंडर्स भी मौजूद थे, जो हाल ही में दिल के आरजे के बाद वापस इंतखाबी मुहिम में शरीक हुए। सैंडर्स ने मुआखसे के बारे में खबरदार भी किया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये एक तबाहकुन बात होगी अगर अमरीकी आवाम ये समझें कि हम सिर्फ ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं और उन 87 मिलियन अमरीकियों को फरामोश कर रहे हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं। न्यूजर्सी से सेनेटर कोरी बुकर को तशवीश है कि मुमकिन है वोटर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से मुआखसे की कार्रवाई को सिर्फ पार्टी बुनियादों पर मुखालफत ख्याल करें।
आई अंडरस्टैंड द आउटरेज दैट वी ऑल फील बट वी हैव टू
डेमोक्रेट उम्मीदवार सेनेटर कोरी बुकर का कहना है, मैं उस इश्तियाल को समझता हूं जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें यह कार्रवाई एक ऐसे अंदाज में करना होगी जो काबिल इज्जत हो और हमारे मुल्क को मुत्तहद करे, ना कि मजीद तकसीम पैदा करे। हेल्थ केयर, गन कंट्रोल और सदर ट्रंप के शाम से फौज निकालने के हालिया अचानक फैसले के बारे में भी इजहार ख्याल किया गया। इस फैसले पर उम्मीदवार पीट बुटिगिग ने सख्त बयान दिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार मेयर पीट बुटिगिग ने कहा कि शाम में जारी कत्लो गारत करी अमरीकी मौजूदगी का नतीजा नहीं, ये इस सदर की तरफ से अमरीकी हलीफों और अमरीकी अकदार की मनफी करते हुए वापसी के फैसले का नतीजा है। منیسوٹا سے سینیٹر ایمی کلوباخر نے بھی صدر کے فیصلے پر تنقید کی.
I'd like to hear from him about how leaving the Kurds.
سینیٹر کلوباخر نے کہا کہ مجھے ان سے یہ سننا ہے کہ کردوں کو اپنے حلیفوں کو کیسے قتل و غارت گری کے لیے چھوڑ دیا جا سکتا ہے جہاں روس تحفظ کے لیے آن پہنچا ہے. اس سے امریکہ کی عظمت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اور مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ رفاقت سے امریکہ دوبارہ کیسے عظیم بن سکتا ہے؟ اس سے تو روس ہی کی برتری ظاہر ہوتی ہے. ڈیموکریٹس کا اگلا مباحثہ 20 نومبر کو جارجیا میں ہوگا. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ اور ممکنہ دھرنے کے خلاف درخواستیں نپٹاتے ہوئے مقامی انتظامیہ کو اس معاملے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا. عدالت کا کہنا ہے کہ غیر مسلح افراد کا پرامن احتجاج ان کا آئینی حق بھی ہے. عدالت نے آزادی مارچ کے خلاف درخواستیں نپٹاتے ہوئے معاملہ مقامی انتظامیہ کے سپرد کیا ہے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ دھرنے کی اجازت سے متعلق درخواست کو قانون کے مطابق نپٹائے, احتجاج کرنے والوں اور نہ کرنے والوں دونوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اس فیصلے کا تحریری حکم نامہ بھی جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غیر مسلح افراد کا پرامن احتجاج ان کا آئینی حق ہے. آئین اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے. قانون پسند شہریوں کو پرامن احتجاج کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس احتجاج سے دیگر شہریوں کے حقوق بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو پابند کرنے کے لیے کچھ شرطیں اور پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں. احتجاج کی جگہ مختص کرنے اور مارچ میں شامل افراد کے لیے راستہ متعین کرنے کی پابندی لگائی جا سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ریاست غیر معمولی حالات میں قومی سلامتی کے معاملے پر کسی بھی فرد کو احتجاج کا حق استعمال کرنے سے روک بھی سکتی ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں آزادی مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا ہے جس کی حمایت اپوزیشن کی مختلف جماعتوں نے کی ہے. وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں دھرنا خودکشی کے مترادف ہوگا. دوسری جانب وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نے اعلان کیا ہے کہ مارچ کے شرکا کو خیبر پختونخوا سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. البتہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ مولانا سے بات چیت کا عمل جاری ہے. تو احتجاج کے بارے میں بات ہوئی تو اب نگت کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں تاجروں کے احتجاج کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں گی. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے جو کہ 30 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے آزادی مارچ کی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دھرنے کی بھی کال دے رکھی ہے. پاکستان میں اس وقت دھرنے, احتجاج اور مارچ کے گونج اٹھ رہی ہے, اسی میں تاجر برادری بھی شامل ہے کیونکہ آل پاکستان انجمن تاجران نے بھی حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کے ایک دور کے ناکامی کے بعد 28 اور 29 اکتوبر کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے. ملک بھر کے تاجروں نے لازمی سیلز ٹیکس رجسٹریشن, اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی فراہم کرنے کی شرط سمیت مختلف مسائل پر ڈیڈ لاک برقرار رہنے کے باعث گزشتہ دنوں فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز کے باہر مظاہرے میں شرکت کے لیے اسلام آباد میں احتجاج کیا. احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا, تاہم معاملی جھڑپوں کے علاوہ تشدد کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا اور احتجاج کرنے والے تاجر پرامن رہے. اس دوران تاجران اور حکومتی نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے. آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اجمل بلوچ اور جنرل سیکرٹری نعیم میر نے تاجروں کی نمائندگی کی, جبکہ وفاقی وزیر برائے معاشی امور حماد اظہر نے حکومتی ٹیم کی نمائندگی کی کیونکہ چیئرمین ایف پی آر شبر زیدی کراچی میں موجود تھے. مذاکرات کے بعد تاجروں کے نمائندوں نے اعلان کیا کہ حکومت قومی شناختی کارڈ کی شرط سے دستبردار ہونے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے اور ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے جا رہے. تو اسی حوالے سے پاور 99 کے پروگرام میڈیا ہٹ میں تاجران نے شرکت کی اور اپنا موقف پیش کیا. پروگرام کے کچھ اقتباسات پر مبنی ایک رپورٹ ہمارے نمائندے ریاض محسن نے تیار کی ہے, تو آئیے یہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
9 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے مارچ اور ایف بی آر حکام سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد انجمن تاجران پاکستان نے 29 اور 30 اکتوبر کو ملک بھر میں کاروباری مراکز بند کرنے کا اعلان کیا ہے. یعنی سیاسی جماعتوں کے اسلام آباد دھرنے سے 2 دن پہلے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہوگا.
ایف بی آر لوگوں کو کہتا ہے, عموماً میڈیا پہ بھی کہہ رہا ہے کہ تاجر چور ہے, تاجر شناختی کارڈ نہیں دینا چاہتا. اصل بات اور ہے. یہ کہتے ہیں 41,000 لوگ ہیں جو مینوفیکچرر ہیں. 41,000 تک ہم نے پہنچنا ہے کہ وہاں سے ہمیں ٹیکس نہیں آ رہا. آپ 48,00,000 لوگ آپ بابو رکھیں سارے اور وہاں تک ہم نے پہنچ.
انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ کہتے ہیں کہ ان کے احتجاج کا ہدف حکومت نہیں بلکہ محصولاتی ادارہ ایف بی آر ہے جو اپنے ٹیکس اہداف کے حصول کے لیے تاجروں کو اپنا اعلی کار بنانا چاہ رہا ہے.
ہمارا بیوروکریٹ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایچ ایس این کا پڑا ہوا ہے اور ہمارا سیاستدان جو ہے نا وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑا ہوا ہے, تو ہمارا بیوروکریٹ سیاستدان پہ حاوی ہے. اصل مسئلہ یہاں ہمیں کسی نے نہیں بتایا پچھلے 50 سالوں میں کہ آپ دکان سے پیسے کما رہے ہیں, آپ پلاٹ سے کما رہے ہیں تو اس کی ویلتھ بنا لیں, آپ اپنی ریٹرن میں جو بھی انکم ٹیکس کا بندہ ہے جس نے ریٹرن فائل کیا ہے اس نے کہا 2,000 مجھے دو, 2,000 تم جمع کرا دو, بس موج ہے. آج تک یہ ایف بی آر جو ہے ڈبل تنخواہ ہے اس کی, لوگوں کو سی پراپر نیٹ میں نہیں لا سکا ہے.
تاجروں کے تمام مسائل کی جڑ بیوروکریسی کا نان پروفیشنل رویہ ہے.
سمگلنگ جب ہو رہی ہے تو اس میں تو کوئی دکاندار انوالو نہیں ہے نا, ہماری پورٹوں سے سمگلنگ ہو رہی ہے. سمگلنگ کیا ہو رہی ہے, اگر 10 کنٹینر الیکٹرانکس کے آتے ہیں تو ادھر بیٹھے ہوئے ایف بی آر کے حضرات لکھتے ہیں بیچ میں لنڈا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں, ان کا احتساب کر لیں ملک کا قرضہ اتر جائے گا. یہ سب کو پتا ہے کہ پولیس سے بھی زیادہ کرپشن ایف بی آر کے اندر ہے.
اگر تاجروں کے تحفظات دور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے.
بات یہ ہے کہ ہم تو 1 جولائی سے احتجاج میں ہیں, جب سے یہ بجٹ آیا تھا پرنٹ ہو کے جب باہر نکلا ہم نے پڑھا تو اس وقت سے ہم احتجاج میں ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو اب نکلے, ہم نے شٹر ڈاؤن کرنا ہے, ہم اس مظاہرے میں نہیں ہیں. ہمارا ایک اپنا سٹائل ہے, ہمارا اپنا جو احتجاج ہے پورے پاکستان کے تاجروں کا وہ ایف بی آر کے ساتھ ہے, مولانا صاحب کا جو جھگڑا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے.
پاکستان میں اس وقت احتجاج اور دھرنوں کا موسم چل رہا ہے. ایک طرف جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے آزادی مارچ کا اعلان کیا ہے جو کہ 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچ کر دھرنے کی شکل اختیار کر لے گا. پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی نے اس دھرنے میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے. پیپلز پارٹی نے نہ صرف آزادی مارچ کی حمایت کی ہے بلکہ خود 18 اکتوبر سے احتجاج کے راستے پر چل پڑی ہے. ایسے میں ملک کی انتہائی منظم تاجر برادری کا ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان انوکھا نہیں تو دلچسپ ضرور ہے, کیونکہ اس نے جس پلڑے میں بھی وزن ڈال دیا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم زبردست سی رپورٹس پیش کریں گے جس میں بات ہوگی شاہی جوڑے کی پاکستان کے دورے کے حوالے سے. بھی ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. برطانوی شاہی جوڑے نے پاکستان کا 5 روزہ دورہ مکمل کر لیا. شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن مختلف تقریبات میں شرکت کرتے رہے, تاہم شہزادی کیٹ میڈلٹن کا موازنہ ان کی ساس لیڈی ڈائنا کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو ماضی میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں. سوشل میڈیا پر صارفین کیٹ میڈلٹن اور شہزادی ڈائنا کی تصویروں کا موازنہ کرتے رہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شہزادی ڈائنا نے 1997 میں عمران خان اور ان کی سابقہ اہلیہ جمائما خان کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کیا تھا, تاہم پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر بیگم عابدہ حسین کہتی ہیں کہ لیڈی ڈائنا نے بطور شہزادی پہلا دورہ پاکستان 1991 میں کیا. بیگم عابدہ حسین اس وقت رکن قومی اسمبلی تھی. بیگم عابدہ حسین کا کہنا ہے کہ شہزادی ڈائنا پہلی بار 4 روزہ دورے پر 1991 میں پاکستان آئی تھیں. انہوں نے کہا کہ لیڈی ڈائنا پاکستانیوں کے دل میں بستی تھیں, وہ جہاں بھی گئیں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ شہزادی ڈائنا اس دورے کے دوران لاہور اور پشاور بھی گئی تھیں جبکہ انہوں نے چترال کا دورہ بھی کیا. ان کے بقول وہ جہاں بھی گئیں شہریوں کی لمبی قطار ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود ہوتی تھی. بیگم عابدہ حسین کہتی ہیں کہ شہزادی ڈائنا کو چترال بہت پسند آیا تھا, انہوں نے وہاں کا روایتی لباس اور ٹوپی زیب تن کی. شہزادی ڈائنا نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے وہاں کی روایتی پگڑیاں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر بیگم آبدہ حسین نے انہیں آسمانی رنگ کی پگڑیاں خریدنے کا مشورہ دیا جو لاہور کے ایچسن کالج کی وردی کا حصہ بھی ہے۔ ڈیانا نے ان کے علاوہ دو سفید رنگ کی پگڑیاں بھی خریدی تھیں۔ تو سوشل میڈیا پر صارفین بھی شہزادی ڈیانا اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کے پاکستان کے دوروں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے شہزادی ڈیانا اور کیٹ میڈلٹن کے دورہ چترال کی تصویروں کا موازنہ بھی کیا ہے۔ اور اب شاہی جوڑے کی مصروفیات کی تفصیل جاننے کے لیے اسلام آباد چلتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جی نگت۔
بہت شکریہ بہجت۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن 14 اکتوبر کی شب پاکستان کے تاریخی دورے پر پہنچے تھے، تو ان کا زبردست استقبال یہاں پر کیا گیا۔ برطانوی شاہی جوڑا خصوصی طیارے کے ذریعے نور خان ایئر بیس پر پہنچا، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر برطانوی ہائی کمشنر بھی ایئر بیس پر موجود تھے۔ شاہی جوڑے کے افراد کا یہ دورہ تقریباً ایک عشرے کے بعد کسی بھی شاہی شخصیت کے دورے کے بعد ہو رہا ہے۔ شاہی جوڑے کا موجودہ دورہ 1961 میں ملکہ برطانیہ کے دورے پاکستان سے شروع ہونے والے خیر سگالی دوروں کی ایک ہی کڑی ہے۔ شاہی جوڑے نے 5 روزہ دورے کا آغاز دارالحکومت اسلام آباد سے کیا تھا، اور دورے کے دوسرے روز جوڑے نے انتہائی مصروف دن گزارا۔ شاہی جوڑے نے 15 اکتوبر کے دن کا آغاز اسلام آباد کے ایک سرکاری اسکول کے دورے سے کیا تھا، اور بعد ازاں شاہی مہمان دیگر جگہوں پر بھی گئے۔ شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ نے ایوان صدر کا بھی دورہ کیا، جہاں صدر مملکت اور ان کی اہلیہ نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ بعد ازاں شاہی مہمان وزیراعظم ہاؤس بھی گئے، جہاں وزیراعظم عمران خان نے خود ان کا استقبال کیا۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن نے اسلام آباد کے یادگار پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن کے اشائیے میں بھی شرکت کی، جس میں ملکی سیاسی، عسکری، شوبز اور اسپورٹس شخصیات نے شرکت کی۔ عشائیے کی تقریب میں شہزادہ ولیم نے شیروانی پہنی تھی، اور وہ پہلے شاہی فرد بن گئے تھے جنہوں نے شیروانی پہنی۔ ان کی شیروانی قومی پرچم کے رنگ سے مشابہ تھی، ساتھ ہی ان کی اہلیہ نے بھی قومی پرچم کے رنگ سے مشابہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ دورے کا دوسرا روز بھی مصروف رہا، اور وہ تیسرے روز صبح خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے جات میں جا پہنچے۔ خیبر پختونخوا کے شہر چترال پہنچنے پر شاہی جوڑے کو روایتی ٹوپی پہنائی گئی، ساتھ ہی شہزادہ ولیم کو روایتی چوغا اور شہزادی کیٹ کو شال کا تحفہ بھی دیا گیا۔ شاہی جوڑے کو شہزادی ڈیانا کے دورے پر مشتمل تصویری کتاب بھی تحفے میں پیش کی گئی۔ انہوں نے 1991 میں وادی کا دورہ کیا تھا۔ برطانوی شاہی جوڑے نے ہیلی کاپٹر میں کوہ ہندو کش کے خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھایا۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے چترال کے پرفضا مقام بروگل کو بھی دیکھا، اور بعد ازاں شاہی جوڑا کیلاش پہنچا اور مقامی لوگوں میں گھل مل گیا۔ 17 اکتوبر کو شہر لاہور کا دورہ کرنے کے بعد 18 اکتوبر کو اپنا دورہ مکمل کر کے سنہری یادوں کے ساتھ شاہی جوڑا واپس روانہ ہوا۔ شاہی جوڑے کے 5 روزہ دورے پر جہاں سیاسی اور عسکری قیادت خوش دکھائی دی، وہیں پر عام عوام بھی شاہی مہمان کی ملک آمد پر خوشی دکھائی دی۔ تو ہمارے نمائندہ آمنہ مسجد نے اسلام آباد میں موجود کچھ شہریوں سے شاہی جوڑے کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے ان کے تاثرات جانے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ دلچسپ سی باتیں ان کی آپ کو ہم ابھی سنواتے ہیں اسی رپورٹ میں۔
شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن نے گزشتہ دنوں پاکستان کا 5 روزہ دورہ کیا۔ ایک عشرے کے بعد ہونے والا یہ دورہ نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، چاہے وہ مقامی میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا۔ ڈیوکو ڈچز آف کیمبرج کے اس دورے کو مکمل کوریج حاصل رہی۔ یہ دورہ نہ صرف کامیاب رہا بلکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹاپ ٹرینڈ رہا، جبکہ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے بھی شاہی جوڑے کو خوب اچھے سے ویلکم کیا۔ شاہی جوڑے کے اس دورے کے بارے میں اسلام آباد کے شہریوں کے کیا تاثرات ہیں، سماعت فرمائیں۔
یہ جو پرنس اور پرنسز پاکستان تشریف لائیں، ہم بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں ان کے آنے پر، اور جس طرح انہوں نے ہمارے کلچر کو پروموٹ کیا۔ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، اس کا کلچر اس سے بھی زیادہ، کیونکہ انہوں نے جو پاکستانی جو ہے وہ ہمارے قومی لباس کو پہن کر ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔
پرنس ولیم اور کیٹ جب چترال گئے تھے نا، تو وہ دونوں انہوں نے ہمارے کلچر کو پروموٹ کیا ہے، تو وہ اس کلچر میں کتنے پیارے لگ رہے تھے، مطلب ڈریسنگ ہماری تھی، وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی اس میں۔
سب
سب سے پہلے رائل کپل کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں. ان کے آنے سے دنیا میں ایک پاکستان کا سافٹ امیج بنا ہے, کیونکہ دنیا کو تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, جس کی وجہ سے لوگ مطلب پاکستان آنے سے کتراتے ہیں, تو انہوں نے اس تاثر کو ختم کیا.
یاد رہے کہ اس سے قبل شہزادہ ولیم کی والدہ لیڈی ڈائنا نے 1996 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا, جبکہ پرنس چارلز اور ان کی اہلیہ کیملا نے 2006 میں پاکستان کا دورہ کیا. ان کے علاوہ برطانوی ملکہ الیزابتھ 1961 اور 1957 میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں.
اب ہم آپ کو جاپان لیے چلتے ہیں. جاپان میں سمندری طوفان ہیگی بس کی تباہ کاریوں میں 70 افراد ہلاک جبکہ ہزاروں بے گھر ہوئے. جاپان کے سرکاری نشریاتی ادارے این ایچ کے مطابق سمندری طوفان کے بعد سے درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے. طوفان کے باعث زیادہ تر اموات مٹی کے تودے گرنے اور گاڑیوں اور مکانات کے پانی میں بہ جانے کے سبب ہوئیں. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کا کہنا ہے کہ حکومت کا امدادی سرگرمیاں روکنے کا ارادہ نہیں اور متاثرین کی امدادی کاروائیوں میں 110,000 پولیس, کوسٹ گارڈز اور فوجی اہلکار حصہ لے رہے ہیں. جاپانی وزیر اعظم نے پارلیمان سے خطاب میں کہا کہ امدادی ٹیمیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں اور جن علاقوں سے دریاؤں میں شگاف پڑا انہیں پر کیا جا رہا ہے, جہاں سیلاب کا پانی جمع ہے اسے نکالا جا رہا ہے. اس سمندری طوفان کے باعث جاپان کے بڑے حصے میں تباہی ہوئی تھی. دارالحکومت ٹوکیو میں بھی سیلابی صورتحال کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو گیا. سمندری طوفان ہے کہ بس 134 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان کے مختلف علاقوں سے ٹکرایا. تاہم حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ نقصان طوفان کے ساتھ ہونے والی موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے. جاپان کی حکومت نے سمندری طوفان کی تباہ کاریوں سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی پیکج کا بھی اعلان کر دیا ہے. وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی اور شہریوں کی آباد کاری کے لیے حکومت وسائل مہیا کرے گی, تاہم انہوں نے امدادی رقوم کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں دیں. تو یہ میں نے خبر خاص طور پر اس لیے سنائی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار بات کرتے ہیں ٹوکیو یا جاپان, جہاں میرے 5 سال پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے گزرے این ایچ کے ساتھ ریڈیو جاپان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو جب بھی ایسی کوئی خبر جاپان کے بارے میں آتی ہے تو آج بھی دل کو اتنا ہی برا لگتا ہے جیسے کہ کسی بھی اپنے گھر کے بارے میں, اپنے وطن کے بارے میں پیش آنے والی کسی مشکل کو دیکھ کر دل برا ہوتا ہے. تو یہ نگت اس لیے ہم نے آپ کو خبر سنائی. کچھ طوفانوں کا تو مجھے اندازہ ہے, جب میں وہاں پر کام کرتی تھی تو کوبے میں زلزلہ آیا تھا, بہت شدید زلزلہ آیا تھا, کوبے کا پورا شہر تقریباً تباہ ہو گیا تھا. ایک دفعہ سونامی آئی تو ایک بہت خوبصورت ساحلی شہر تھا وہاں کے سنما, جہاں پہ میں ایک میوزک فیسٹیول کی کوریج کے لیے گئی تھی, تو وہ علاقہ بہت متاثر ہوا تھا. تو اس طرح کی وہ ساری چیزیں جو ہیں جاپان کے ان سارے دنوں کو واپس لے آتی ہیں, جب ہم مختلف علاقوں میں کوریج کے لیے جاتے تھے ریڈیو جاپان کے لیے کام کرتے ہوئے, جسے این ایچ کے یعنی نپون ہاؤسوں کے وقائے کہا جاتا ہے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کولمبس ڈے کی. امریکیوں کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک کولمبس ڈے کی سالانہ تعطیلات یہاں کے 17 ملین اطالوی امریکیوں کی ثقافت اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک کرسٹوفر کولمبس کوئی پہلا شخص نہیں تھا جس نے امریکہ دریافت کیا, بلکہ اس سے بھی پہلے یہاں مقامی رہ رہے تھے. تاریخ کو درست کرنے اور امریکہ کے مقامی باشندوں کے اعتراف کے لیے ملک بھر میں کولمبس ڈے کی تعطیل کو بدلنے کے لیے مہم تیز ہو رہی ہے. یہ تفصیلات پیش کر رہے ہیں اسور امام, آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
نیو یارک میں گزشتہ دنوں مینہٹن کے 5th Avenue پر دنیا کے سب سے بڑے 75th سالانہ کولمبس ڈے پریڈ کا اہتمام کیا گیا. کولمبس ڈے سٹیزن فاؤنڈیشن کے پریڈ چیئرمین ایلے دو ویلی کہتے ہیں,
کولمبس ول آلویز بی کولمبس ڈے اینڈ any of those people in those days, we have to remember the good that they did.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کولمبس ہمیشہ کولمبس ڈے رہے گا, تمام دیگر تضادات کو بھول جائیں اور آج کے دن اس عظیم ہستی نے جو کارنامہ انجام دیا ہمیں اسے یاد رکھنا ہے. نیو میکسیکو کی کانگریس ویمن دیپ ہالینڈ کہتی ہیں,
دی یورپینز اسینشلی ٹرائی ٹو ایریڈیکیٹ اس, دے براٹ ڈیزیز, دے براٹ,
وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی بنیادی طور پر ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنے ساتھ بیماریاں لائے. جب بعد میں امریکی حکومت فعال قوت بن گئی تو انہوں نے ہماری ریزرویشن پر پابندی عائد کر دی. امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والی پہلی دو خواتین میں سے ایک اور لاگونا پیبلو کی ایک رکن دیپ ہالینڈ نے حال ہی میں اکتوبر کے دوسرے سوموار کو انڈیجنس پیپلز ڈے یا مقامی لوگوں کا دن بنانے کے لیے قرارداد کو اسپانسر کیا ہے. کانگریس ویمن دیپ ہالینڈ کہتی ہیں,
573 ڈسٹنکٹ ٹرائبز رائٹ ناؤ ان آور کنٹری
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں 573 مختلف قبائل ہیں, ہم سب مختلف رنگ ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے درمیان اس تنوع کو منانے اور مقامی لوگوں کی توثیق کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ یہ جگہ ان مقامی لوگوں کے لیے بھی ہے. ہالینڈ اور دیگر امریکی اب اس بارے میں بولنے لگے ہیں. اسے وہ کولمبس ڈے کا غلط استعمال قرار دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کبھی ایسی جگہ نہیں رہا کہ جسے پہلی بار تلاش کیا جاتا. ان کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ دہائیوں پرانے نصابی کتب میں موجود امریکی تاریخ اور ان لوگوں کا جو کولمبس ڈے کا دفاع کرتے ہیں براہ راست نفی ہوتی ہے. سابق گورنر ریجس پیکس کہتے ہیں,
In their minds, in accepting the truth is somehow shifting the power.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے طاقت کا توازن بدل رہا ہے جو اکثریت کے حق میں ہے. اس میں میں یہ شامل کروں گا کہ اقلیت پر اکثریت کا اثر کم ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اور طرز عمل کافی گہرا ہے جس کی بنیاد خوف ہے کہ ان کا دیرینہ بیانیہ مسترد ہو رہا ہے. ریاستی تاریخ میں پہلی بار 2019 میں نیو میکسیکو نے سرکاری سطح پر کولمبس ڈے کو انڈیجنس پیپلز ڈے یا مقامی لوگوں کے دن سے تبدیل کر دیا, اور اب اس فیصلے میں دیگر بھی شامل ہو رہے ہیں. اب تک 130 شہروں نے قانونی طور پر کولمبس ڈے کا نام بدل دیا ہے. ریاستی دارالحکومت سانتا فے میں منعقدہ تقریبات کے شرکا کہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے کی نشانی ہے. تقریب کے ایک شریک جارج تویا کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ ہے, انڈیجنس پیپلز ڈے درست سمت میں ایک قدم ہے. اس دوران نیو یارک کے کولمبس ڈے پریڈ میں کہا گیا کہ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. نیو یارک کی ایک رہائشی ہیدر فوزری کہتی ہیں,
Those who want to honor Columbus, then they keep that day. But those who want to honor the ones who lived before us, like the indigenous people of America, if they
وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ کولمبس ڈے منانا چاہتے ہیں وہ کولمبس ڈے منائیں, لیکن جو لوگ ان لوگوں کا دن منانا چاہتے ہیں جو مقامی امریکی ہیں اور ہم سے بھی پہلے یہاں رہ رہے تھے, انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے دلچسپ رپورٹس ہم پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں اب آئیے اگلی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. ایک بڑی دلچسپ خبر ہے. تھائی لینڈ میں اب کافی شاپس پر عام لوگوں کے استعمال کے لیے وائی فائی کی زیادہ سہولت میسر ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت نے کافی شاپ سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آئندہ وائی فائی کے صارفین کا ریکارڈ رکھا کریں اور یہ بھی ٹریک کریں کہ آن لائن صارفین کن سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں. یہ حکم نامہ ملک بھر میں نافذ العمل ہوگا. یہ بتایا جاتا ہے کہ اس اقدام سے حکومت کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ لوگ انٹرنیٹ کی تیز ترسیل کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وزارت برائے ڈیجیٹل اکانومی اینڈ سوسائٹی نے کہا کہ ایسے ڈیٹا کی ضرورت ہے تاکہ جھوٹی خبروں اور سائبر مجرمان تک بر وقت پہنچا جا سکے. ادھر انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اوچے حربوں کا مقصد سیاسی اختلاف رائے اور آزادی اظہار پر قدغن لگانا ہے. سال 2007 کے کمپیوٹر کرائمز ایکٹ میں تمام سروس پرووائڈر سے کہا گیا تھا کہ وہ صارفین کی کمپیوٹر ٹریفک کا ریکارڈ رکھیں اور اس ڈیٹا کو 90 دن تک محفوظ رکھا جائے. اہلکاروں کے احکامات کی صورت میں اس ڈیٹا کو سال بھر تک سٹور کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تک وائی فائی فراہم کرنے والوں کو اس بات کا کوئی ہدایت نامہ جاری نہیں کیا گیا تھا کہ وہ عام صارفین کے پبلک ریکارڈ کو ٹریک کریں یا محفوظ رکھیں. ابھی تک چند ہی کافی شاپس اور ریستورانوں نے اس حکم نامے پر عمل درآمد کیا ہے. اب ہم کیا بات کریں گے, پرائیویسی کی یا سوشل میڈیا پر اپنے اظہار خیال کی. باہر طور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلتستان, جہاں نامور دانشور تاریخ دان اور مصنف یوسف حسین آبادی کو ان کی کتاب تاریخ بلتستان پر حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس دیا ہے. ان کی ایک سب سے نمایاں کاوش اپنے ذاتی وسائل اور سرمایہ سے بلتی تاریخ کے پہلے تاریخی اور ثقافتی میوزیم کا قیام بھی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ میں ہمارے ساتھی یاسمین جمیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا علاقہ 1968 تک دنیا بھر سے کٹا ہوا تھا اور اس کا زرخیز ثقافتی ورثہ بالکل محفوظ تھا، لیکن 1980 میں جب بلتستان کا علاقہ ایک سڑک کے ذریعے بیرونی دنیا سے منسلک ہو گیا اور باہر کے لوگ جہاں آنے جانے لگے تو اس کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو تحفظ کا خطرہ لاحق ہوا۔ ایسے میں انہوں نے اور علاقے کے کچھ دانشوروں نے مقامی انتظامیہ اور کچھ این جی او سے اس ورثے کی حفاظت پر گفت و شنید کی، لیکن اس کلچر کی حفاظت کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ یوسف حسین آبادی نے بتایا کہ ہر طرف سے مایوس ہو کر انہوں نے خود ہی تنہا اس مشن کو انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ تو آئیے یاسمین جمیل سے ان کی گفتگو پر مبنی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
بلتستان کے ایک نامور دانشور، تاریخ دان اور مصنف یوسف حسین آبادی ہیں، جنہیں اپنی کتاب تاریخ بلتستان پر حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس دیا ہے۔ ان کی ایک سب سے نمایاں کاوش اپنے ذاتی وسائل اور سرمایہ سے بلتی تاریخ کے پہلے تاریخی اور ثقافتی میوزیم کا قیام ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کا علاقہ 1968 تک دنیا بھر سے بالکل کٹا ہوا تھا اور اس کا زرخیز ثقافتی ورثہ بالکل محفوظ تھا، لیکن 1980 میں جب بلتستان کا علاقہ ایک سڑک کے ذریعے بیرونی دنیا سے منسلک ہو گیا اور باہر کے لوگ یہاں آنے لگے تو انہیں اور بلتستان کے دانشوروں کو اپنے کلچر کے تحفظ کے لیے کچھ کرنے کا خیال آیا۔
یہ ہمیں احساس ہوا 1990 کے اوائل میں، میں اور میرے ساتھیوں نے، ہم نے کوشش کی گورنمنٹ کے یہاں پہ جو ہے انتظامیہ سے، کافی ہم نے اس پہ گفتگو کی کہ جی یہاں ایک کلچر کے چیزیں جو ختم ہو رہی ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، ایک میوزیم بنایا جائے۔ تو اس زمانے کے وہ جو ڈپٹی کمشنرز ہوتے تھے انہوں نے کوشش کی، ہمارے ہم لائی، لیکن یہ یعنی ان سے ہوا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں جو کام کرنے والے این جی اوز تھے ان کے ساتھ ہم نے کافی گفتگو کی، لیکن این جی اوز کے پرائرٹی میں جو ہے یہ چیز آتی نہیں تھی۔ تو 2007 میں میں نے خود اور ایک رسک لیا جی، میں نے سوچا چلو جس حد تک بھی ہو جائے تو ہم بنا لیں گے۔ اور 14 اگست 2007 کو میں نے پہلی چیز خریدی تھی اور پھر وہاں سے میں نے شروع کیا۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک وہ اپنے میوزیم کے لیے اپنے ذاتی سرمایہ سے 5000 سے زیادہ نوادرات اکٹھے کر چکے ہیں۔
اس وقت 5000 سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے ہمارے پاس آرٹیفیکٹس جمع ہو چکے ہیں، اور ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے جس میں بلتی زبان میں، بلتستان کے بارے میں کتابیں، بلتی زبان میں کتابیں اور تاریخی تحریریں اور مخطوطات، اس طرح یہ چیزیں ہیں جی۔ تو فی الحال ایک چھوٹا سا ہال بنایا ہے 2012 میں، اور اس میں جو ہے ہم نے تھوڑا سا سجیشن ہے تو اس میں رکھا ہوا ہے، ابھی انشاءاللہ ایک دو سال میں اس کی اپنی بلڈنگ بن جائے گی۔ میری کوشش ہے کیونکہ اس میں کوئی سرکاری یا کسی این جی او کی کوئی کیش ڈونیشن اس میں ہے ہی نہیں، یہ سارا جو ہے وہ میں اپنی ذاتی جو ہے وہ خرچے سے کر رہا ہوں۔
اپنے کچھ خاص نوادرات کا ذکر کرتے ہوئے یوسف حسین آبادی نے کہا،
اسلام 1381 میں آیا ہے یہاں، تو اسلام سے پہلے اس قدر شہر کے اندر جو ہے ایک جگہ پہ ٹیمپل تھا، تو اس ٹیمپل کا جو ہے وہ دروازہ اس زمانے میں وہ پتھر کا جو ہے فریم ورک دروازے کا ہوتا تھا پتھر کا، تو اس کا اوپر والا حصہ جس پہ راک انسکرپشن بھی ہے قدیم بلتی رسم الخط میں، تو وہ میرے پاس موجود ہے کہ قدیم جو ہے وہ فورٹ کا جو ہے دروازہ میرے پاس ہے۔ یہاں 1846 میں یہاں سکھ آئے، جموں والوں کی حکومت ہو گئی، یعنی ان کی حکومت رہی جی 1948 تک، تو اس دوران میں یہاں پہ ہندو جو ہے مندر بھی بنا ہوا تھا، تو اس کے آثار اب میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ یہاں سکھوں کا جو ہے وہ ایک ٹیمپل ہے، اب بھی اس کے یعنی آثار میرے پاس ہیں۔ جو بادشاہت جو ہے وہ 1840 میں ختم ہو چکی تھی، ان کے بادشاہوں کے باغات میں جو پھوارا تھا اس کے بیس سے میرے پاس، جو اس کے لیے واٹر سپلائی کے پائپ تھا وہ پائپ میرے پاس ہے، وہ پتھر کی تی ہیں، پتھر کے ساکٹ ہیں، آخری بادشاہ کا جو ہے وہ حکا یعنی میرے پاس ہے، اس کی ملکہ کا جو ہے وہ چائے دانی وہ میرے پاس ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ابھی مجھے زبانی طور پہ یاد کر۔
یہ تھے تاریخ بلتستان کے مصنف یوسف حسین آبادی، جنہوں نے اپنے ذاتی وسائل سے بلتستان کا پہلا تاریخی اور ثقافتی میوزیم قائم کیا ہے، جسے انہوں نے بلتستان یونیورسٹی کے لیے ایک اعزازی ثقافتی لیبورٹری کے طور پر منسلک کر دیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو تو جناب آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی، تو اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ ہی سے ہی آپ کو سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ سی آپ کے ساتھ ایک رپورٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ اگرچہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عام طور پر زمین کے مالکانہ حقوق 90 سے 100 سال تک دیے جاتے ہیں، تاہم ملک تاہم دنیا میں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا بھی ہے جس کے مالک ہر 6 ماہ بعد تبدیل ہوتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے مالک عام افراد نہیں بلکہ 2 ریاستیں ہیں۔ جی ہاں، یورپ میں واقع فیزنٹ آئی لینڈ نامی 7,000 اسکوائر میٹر سے بھی کم رقبے پر پھیلا ہوا آئی لینڈ وہ واحد زمین کا ٹکڑا ہے جس کی ملکیت ہر 6 ماہ بعد تبدیل ہوتی ہے۔ کس چھوٹے مگر انتہائی اہم اور تاریخی آئی لینڈ کی مالکی تبدیلی ہونے کا یہ سلسلہ 350 سال سے جاری ہیں۔ آئی لینڈ سیاحت کے حوالے سے یورپ بھر میں مشہور ہیں۔ اس آئی لینڈ کی ملکیت ہر 6 ماہ بعد فرانس اور اسپین میں تبدیل ہونے کا سلسلہ 1669 میں اس وقت شروع ہوا جب دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے چلی آ رہی جنگ کو ختم کرنے کا معاہدہ ہوا۔ جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ اسپین اور فرانس کی سرحد کو ملانے والی جگہ پر واقع یہ آئی لینڈ کے انتظامات اور مالکانہ حقوق دونوں ممالک کے پاس ہوں گے۔ معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ہر 6 ماہ بعد آئی لینڈ کے مالکانہ حقوق ایک دوسرے کو فراہم کریں گے، اور تب سے آج تک اس زمین کے ٹکڑے کے مالکانہ حقوق دونوں ممالک میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ اس آئی لینڈ کی مقامی آبادی کوئی نہیں، تاہم اس آئی لینڈ کے آس پاس اسپین اور فرانس کی شہریت والے افراد بستے ہیں، اور مقامی افراد میں اس آئی لینڈ کو انتہائی خاص اہمیت حاصل ہے۔ آئی لینڈ کے ہر 6 ماہ بعد تبدیل ہونے والے مالکانہ حقوق کے بعد دونوں ممالک اپنی اپنی مدت کے دوران آئی لینڈ کی دیکھ بھال، صفائی اور اس سے سیاحوں کے لیے مزید بہتر بنانے کے انتظامات کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آئی لینڈ کے اوپر بنے ہوئے جو بریجز ہیں وہ بھی دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر بنائے، اور ان بریجز کے تحت ہی لوگ آسانی سے دونوں ممالک کی جانب سفر کرتے ہیں۔ تو اس انٹرسٹنگ سی خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، اور بہجت جی رپورٹ کی تفصیل بتائیے۔
بہت شکریہ نگہت۔ ہم اب چلیں گے پاکستان کے صوبہ سندھ میں اور صحرا جو تھر کا ہے، اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں ٹڈی دل کے حملے میں ضلع تھر پارکر کی 3 تحصیلوں اور ضلع خیرپور کے بعض علاقوں میں کھڑی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا۔ محکمہ زراعت سندھ کی گاڑیاں علاقے میں اسپرے کرتی رہیں، لیکن تمام متاثرہ علاقوں میں فضائی اسپرے نہ ہونے کی وجہ سے ٹڈی دل کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا۔ سندھ کے صحرائی علاقے تھر پارکر سے متصل بھارتی ریاست راجستھان کے ساتھ سرحدی آبادیوں چھاچرو، دالی اور نگر پارکر میں بھی ٹڈی دل نے سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا دیا ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد سندھ کا یہ صحرا سرسبز وادی کا منظر پیش کر رہا تھا، جسے ٹڈی دل چاٹ کر ایک بار پھر بیان اور اجاڑ میں تبدیل کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تھر پارکر میں اب مال مویشی کے چارے کے مسائل پھر سے کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے صحرا میں بارش کیا کیا رونق میلہ لگاتی ہے، ایک منظر وہ بھی ہے۔ تو یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر فاصلے پر دور دور تک سبزے اور ہریالی میں گھرا یہ تھر ہے، وہی تھر جو اس صوبے کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ لیکن حالیہ بارشوں کے بعد یہ صحرا ایک خوبصورت سرسبز وادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد سیر و تفریح اور یہاں کے سرسبز نظاروں کو دیکھنے آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سیاح یہاں سہولتوں کی کمی کی شکایات بھی کرتے نظر آتے ہیں۔
بہت پیسفل، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ابھی تو یہ تھر میں بارشیں ہوئی ہیں، یہی ہمارے لیے ایک اٹریکشن تھی کہ سب کہتے تھے شروع سے، جب سے ہم چھوٹے تھے، جب سے ہم ڈریم کرتے تھے کہ تھر جو ہے وہ ڈیزرٹ بارشوں کے بعد کیسا لگتا ہوگا، جو اب جا کے ہم نے دیکھا ہے۔ واقعی میں جیسے ہی ہم انٹر ہوئے یہاں پر، ہر طرف حد نظر جو ہریالی نظر آئی ہمیں ماشاءاللہ سے۔
تھر پارکر آنے والے یہاں سندھ کی مشہور لوگ داستان عمر ماروی سے منسوب اس کنویں کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں، جہاں روایات کے مطابق ماروی کو عمر کوٹ کا شہزادہ ملا تھا۔ اب اس جگہ پر ایک میوزیم بھی بنا دیا گیا ہے، لیکن یہاں دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔
جین مذہب قدیم ترین مذاہب میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی نشانیاں دنیا کے کئی ممالک میں بکھری ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی ضلع تھر پارکر کے اس دور افتادہ گاؤں میں واقع یہ مندر ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ اس تاریخی مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 1000 سال پرانا ہے. کسی زمانے میں اس کے اطراف پانی کے کنویں بھی ہوتے تھے جن کے آثار اب بھی موجود ہیں. اس قدیم مندر کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عمارت نے گزرے زمانے کے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں.
اس مندر کے اندر ایک تو ہمیں ہنومان کی مورتی نظر آئی ہے جو وہاں لگی ہوئی ہے پرانی, اور دوسرا جو ہے ہمیں گنیش کی مورتی مین گیٹ پہ نظر آ رہی ہے, باقی مورتیاں نہیں ہیں. لیکن اس وقت اس مندر کی کوئی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ یا ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں سندھ گورنمنٹ کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے, کوئی بھی اس پہ پروگریس نہیں ہوئی ہے کوئی بھی.
سب سے بہتر یہ ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ اگر اس کا جتنا خیال رکھ سکیں گے وہ اور کوئی نہیں رکھ سکے گا, کہ کوئی جو ہے کمپنی بنا کے کمیونٹی پارٹیسپیشن سے این جی او ٹائپ, تو وہ اگر اس کو خیال کریں گے تو اس کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال بھی ہو سکتی ہے.
تھر پارکر میں اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کے بعد یہاں کے باسی خوش ہیں کہ قدرت نے ان کے لیے آئندہ کئی ماہ تک زندگی کی اہم نشانی پانی کا وافر انتظام کر دیا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, ضلع تھر پارکر, سنی.
اور اب اگلی رپورٹ ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر خبر آپ کو دیتے چلیں کہ سویڈن کی نوبل اکیڈمی نے ادب کے شعبے کا نوبل انعام دو مصنفین اولگا توکارچک اور پیٹر ہینڈکی کو دینے کا اعلان کیا ہے. توکارچک کا تعلق پولینڈ سے جبکہ ہینڈکی کا آسٹریا سے ہے. توکارچک کو 2018 کا نوبل انعام دیا گیا جو پچھلے سال بعض اعتراضات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا تھا, جس کا اعلان اب کیا گیا ہے, جبکہ پیٹر ہینڈکی کو اس سال کے ادبی انعام کا حقدار قرار دیا. ادب کا نوبل انعام حاصل کرنے والے ان دونوں ادیبوں کو اس سال دسمبر میں اسٹاک ہوم میں ایک تقریب کے دوران میڈل کے ساتھ 9,18,000 ڈالر کے لگ بھگ انعامی رقم بھی ملے گی. اور اب وقت ہوا ہے سیر کرنے کا, اور نگہت ہمیں سوات کی سرسبز ڈھلوانوں پر لے جا رہی ہیں جہاں اسکینگ کا کچھ اپنا ہی لطف ہے. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. گزشتہ دنوں سوات کے سیاحتی علاقے مالم جبہ میں ایک روزہ گراس سکینگ کے مقابلوں کا انعقاد ہوا تھا, جس میں نہ صرف مقامی کھلاڑیوں نے بھرپور طور پر حصہ لیا بلکہ سیاح بھی اس سے محظوظ ہوتے رہے. مالم جبہ کی گرین ویلی میں منعقد ہونے والے گراس سکینگ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ منعقد ہوئے ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں.
سوات کی پرفضا وادی ملم جبہ میں پہلی مرتبہ گراس کی مقابلوں کا انعقاد کیا گیا, جس میں کھلاڑیوں نے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. ملکی تاریخ میں پہلی بار گراس کی متعارف کرایا گیا جس میں مقامی کھلاڑیوں نے حصہ لیا. مقابلے دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاح ملم جبہ پہنچ گئے. کھلاڑیوں نے سنو اسکینگ کی طرح گھاس پر پھسل کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے.
میں نے گراس کنگ میں حصہ لیا اور ہم نے پہلا پوزیشن حاصل کی. یہاں پر گراس کی کر رہا ہے, یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے.
منتظمین کا کہنا ہے کہ اب لوگ صرف گرمی میں نہیں بلکہ سردی کے موسم میں بھی ملم جبہ آئیں گے.
پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ صرف لوگ سردیوں میں نہیں اور گرمیوں میں بھی لوگ سکینگ کے لیے آئیں گے.
سوات میں گراس کی متعارف کرانے سے نہ صرف کھیلوں کو فروغ ملے گا بلکہ یہ اقدام سیاحت اور معیشت کے فروغ کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے پروگرام کے آخری حصے میں ہم انٹرٹینمنٹ سے متعلق رپورٹس لے کر آئیں گے, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں اب ہم آخری حصے کی طرف آئے ہیں, اور اب ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں, افغانستان کی موسیقی کے بارے میں, اور اس سے پہلے افغانستان میں تا طالبان کے ہاتھوں 18 سال پہلے تباہ کیے جانے والے گوتم بدھ کے 1500 سال پرانے مجسموں کو ایک بار پھر سے اکٹھا یکجا کیا جا رہا ہے۔ افغان صوبے بامیان میں بدھ کے 2 دیوقامت مجسموں سمیت متعدد مجسمے طالبان نے مارچ 2001 میں مسمار کیے تھے۔ یہ مجسمے 3ری صدی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ افغانستان میں بدھ مت کے پیروکار 1000 سال تک موجود رہے۔ کابل کے نیشنل میوزیم میں تباہ شدہ مجسموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر انہیں دوبارہ سے مجسموں کی شکل دی جا رہی ہے۔ نیشنل میوزیم میں برسوں پہلے کھدائی کے دوران برآمد ہونے والے درجنوں چھوٹے مجسمے بھی موجود ہیں جنہیں تراش خراش کر بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ان میں سے بعض کو میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے اور افغان شہری خاص کر نوجوان ان مجسموں کی نمائش میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ بحالی کے منصوبے پر کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ سالوں پہلے تباہ شدہ اور 1500 سال قدیم مجسموں پر کام کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ افغانستان کے 100 سالہ پرانے نیشنل میوزیم کے ڈائریکٹر محمد فہیم رحیمی نے خبر رساں ادارے رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی ورثے کو بچانے، اپنی شناخت اور ماضی کو یاد رکھنے کے حوالے سے یہ کام انتہائی اہم ہے۔ مجسموں کی بحالی میں شکاگو یونیورسٹی کے ماہرین مقامی افراد کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ محمد فہیم رحیمی کے مطابق امریکی تعاون سے ان مجسموں کی بحالی میں مدد مل رہی ہے کیونکہ مقامی افراد کے پاس تجربے کی کمی ہے۔ تو جناب، اس خبر کے بعد آئیے اب ہم افغانستان میں موسیقی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں طالبان نے ایک زمانے میں موسیقی پر بھی پابندی لگائی تھی، لیکن آج کل ایک نوجوان موسیقار خاتون بچوں کی نئی نسل کو اپنا فن سکھا رہی ہیں۔ ان میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جو لاوارث ہیں یا پھر سڑکوں پر پرورش پا رہے ہیں، لیکن معصومہ محمدی کو یہ پریشانی ہے کہ ممکن ہے طالبان دوبارہ اقتدار حاصل کر لیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی امید کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے طالب علم اور افغان افراد موسیقی کو مقبولیت بخشیں گے۔ وائس آف امریکہ کے جم رینڈل کی رپورٹ ہے، سعدیہ زیبران جہاں آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں۔
ہفتے میں 2 بار 17 سالہ معصومہ محمدی اور ان کے بینڈ کے لوگ سڑکوں پر پلنے بڑھنے والے بچوں کو کابل میں ایک کیفے میں لے کر جاتے ہیں اور انہیں موسیقی کے ساز بجانا سکھاتے ہیں۔ معصومہ ہائی اسکول کی ایک طالبہ ہیں اور کائنڈنس امبیسیڈرز نامی بینڈ کی سربراہی کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
At this age, the kids should have been following their dreams, going to school and studying.
اس عمر میں بچوں کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، اسکول جانا چاہیے تھا اور پڑھائی لکھائی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے ان کے چہروں پر اور ان کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں انہیں موسیقی سکھا رہی ہوں۔ یہ الفاظ تھے کائنڈنس امبیسیڈرز نامی بینڈ کی سربراہ معصومہ محمدی کے۔ 12 سال کی برشنا ان 15 لاوارث بچوں میں شامل ہے جنہیں معصومہ موسیقی سکھا رہی ہے، اور اسے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اس کے نقش قدم پر چل پڑے گی۔ برشنا کہتی ہے، میں کابل کی سڑکوں پر یا کہیں بھی موسیقی بجانے میں خوف یا جھجک محسوس نہیں کرتی، اس لیے کہ مجھے میوزک سے پیار ہے۔ یہ میرا خواب ہے کہ میں ایک اچھی موسیقار بن جاؤں۔ یہ الفاظ تھے موسیقی سیکھنے والی ایک لاوارث بچی برشنا کے۔ اس بینڈ کو پرائیویٹ کانسرٹ سے جو پیسے ملتے ہیں ان میں سے بیشتر انہیں بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی مالی اعانت ہو جائے۔ موسیقار معصومہ محمدی مزید کہتی ہیں، موسیقی سکھانے کا سب سے خوشکن لمحہ وہ ہوتا ہے جب بچے موسیقی کی وہ دھن سمجھ رہے ہوتے ہیں جو میں گا کر انہیں بتاتی ہوں۔ موسیقی کا یہ گروپ 2018 میں تشکیل دیا گیا اور اس کے بعد سے بچوں کو میوزک سکھانا بینڈ کی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ ایسے کانسرٹ کے علاوہ جہاں داخلہ پیسوں سے ہوتا ہے، یہ بینڈ عام لوگوں کے لیے مفت پروگرام بھی پیش کرتا ہے جس کا مقصد بچوں کو جنگ کے ماحول میں خوشیوں کے چند لمحے مہیا کرنا ہے۔ ایک ایسے نہایت قدامت پسند ملک میں جہاں کسی زمانے میں طالبان نے موسیقی کو غیر قانونی قرار دے رکھا تھا اور جہاں مغربی طرز کی تمام ثقافت وسیع پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے، ایک کمسن لڑکی کے لیے یہ قدم اٹھانا ایک غیر معمولی بات ہے۔ تاہم معصومہ محمدی پر عزم ہیں۔
They must accept this culture and they're not allowed to ban our musical activities.
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ثقافت کو سمجھیں۔ انہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ موسیقی کی ہماری سرگرمیوں پر پابندی لگا دیں۔ ہم انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی طرح کے افغان اس آرٹ کے لیے اپنی محبت کا عام اظہار کر سکیں گے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام کی آخری رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور حسب معمول اس سے پہلے ہم آپ کے لیے شوبز کی کچھ خبریں لے کر آتے ہیں. تو بہجت جی آپ بتائیے آج کیا سنا رہی ہیں اپنے سامعین کو.
جناب پاکستان کے فلم ساز اور اداکار سرمد کھوسٹ کی پنجابی فلم زندگی تماشا سرکس آف لائف نے ریلیز سے پہلے ہی جنوبی کوریا کے بوسان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں کم جی سیوک ایوارڈ حاصل کر لیا ہے. اس بات کا اعلان خود سرمد کھوسٹ نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ذریعے کیا, جبکہ ایوارڈ حاصل کرنے کی اطلاع کھوسٹ فلم کے ٹویٹر پیج کے ذریعے بھی دی گئی. بوسان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایشیا کے بڑے فلم فیسٹیول میں سے ایک ہے. اس بار اس فیسٹیول میں دو فلموں کو مشترکہ طور پر کم جی سیوک ایوارڈ ملا ہے. زندگی تماشا کے ساتھ مشترکہ طور پر ایوارڈ حاصل کرنے والی دوسری فلم کا نام مارکیٹ ہے جو بھارتی فلم ہے. اسے پردیپ گربا نے ڈائریکٹ کیا ہے. فیسٹیول میں دونوں فلموں کو ا ونڈو آن ایشین سینما کے سیکشن میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا. اس سیکشن کے لیے ہر سال 8 فلمیں منتخب کی جاتی ہیں جن میں سے 2 فلموں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس سال یہ ایوارڈ ایک بھارتی اور ایک پاکستانی فلم کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے. فلم کے پروڈیوسر سرمد کھوسٹ اور ان کی بہن کنول کھوسٹ ہیں, جبکہ فلم کی کہانی نرمل بانو نے لکھی ہے. اور پاکستانی گلوکار اور اداکار علی ظفر کا نیا گیت لیلا او لیلا سامنے آ گیا, جو بنیادی طور پر بلوچی زبان میں گایا گیا لوک گیت ہے. اس نغمے کی خاص بات یہ ہے کہ علی ظفر نے اس نغمے میں اپنی ایک 12 سالہ مداح عروج فاطمہ کو بھی شریک آواز بنایا. عروج صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار خود علی ظفر سے کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نغمہ گانا چاہتی ہیں. علی ظفر نے عروج کی خواہش کو پورا کیا اور لیلا او لیلا کو اپنی اور عروج کی آواز میں ریکارڈ کرایا. میوزک ویڈیو دیکھنے کے بعد عروج فاطمہ نے اپنی خوشی کا اظہار اپنے تک محدود نہیں رکھا, بلکہ سوشل میڈیا پر انہوں نے علی ظفر کا شکریہ ادا بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے. میوزک ویڈیو بلوچستان کے خوبصورت پس منظر میں ریکارڈ کی گئی ہے, جو کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر سیاحتی مقامات کو دیکھنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے, جبکہ رباب بانسری اور دیگر روایتی آلات موسیقی سے نکلنے والے سروں سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. لوک گیت چونکہ بلوچی زبان کا ہے, اس لیے جن لوگوں کو بلوچی نہیں آتی وہ گیت کے ساتھ کیے جانے والے ترجمہ سے اسے سمجھ سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ کوئی نیا نغمہ نہیں, اس سے پہلے بھی بہت سے فنکار اسے گا چکے ہیں. سب سے پہلے یہ نغمہ پاکستان ٹیلی ویژن پر فیض محمد بلوچ نے گایا, جو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا. دوسری مرتبہ یہ اس وقت زبان زد عام ہوا جب دیگر فنکاروں نے اسے نئے نئے انداز میں پیش کیا. ایران کے مقبول بلوچی گلوکار رستم میر لاشاری بھی اسے اپنی آواز دے کر شہرت بخش چکے ہیں. یہ نغمہ انہوں نے ایک میوزک پروگرام کوک اسٹوڈیو سیزن 6 میں گایا تھا. تو آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں. نگت بتائیں گی کہ شو بز میں ہمیں آج وہ کیا سنوا رہی ہیں. جی نگت,
تو اب جناب چلتے ہیں شو بز راؤنڈ اپ کی جانب. اس ہفتے شو بز کی کیا خبریں ہیں, کیا کچھ نیا آ رہا ہے, نئی موویز کون سی آ رہی ہیں, تو اس کی تفصیلات بتائیں گی ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ. تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
آخر کار تمام مداحوں کا انتظار ختم ہوا اور کوک اسٹوڈیو سیزن 12 کا آغاز شہنشاہی قوال استاد نصرت فتح علی خان کی خوبصورت ہم وہی خدا ہے سے ہو گیا ہے. کوک اسٹوڈیو سیزن 12 کے آغاز کے لیے شہنشاہ قوال کی مشہور ہم گلوکار عاطف اسلم کی خوبصورت آواز میں پیش کی گئی ہے.
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا
مداحوں کی جانب سے کوک اسٹوڈیو سیزن 12 کے آغاز کو بے حد سراہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پروڈیوسر روہیل حیات نے انہیں مایوس نہیں کیا. ہالی ووڈ کی کامیڈی اور تھرل سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم دی ایڈمز فیملی ریلیز کر دی گئی ہے.
انہیپی ڈارلنگ,
یس کمپلیٹلی,
یور ہینڈ از اس کولڈ از اے ڈیڈ فش
مائی لو, دیٹ از اے ڈیڈ فش.
یہ فلم چارلز ایڈمز کے مشہور کارٹون پر مبنی ہے, جس کی کہانی ایڈمز نام کے ایک خاندان کی گرد گھوم رہی ہے. فلم میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے فنکاروں میں آسکر احساک, چارلز تھیرون, نک کرول, فن وولف ہارٹ, ایلیسن جینی اور ایمی گارسیا سمیت دیگر فنکار شامل ہیں. ایڈونچر اور تھرل سے بھرپور فلم میلیفیسنٹ 2 ریلیز کر دی گئی ہے.
5 years ago I thought I lost you forever. There is no curse that could ever tear me away from you. Will you marry me? Yes. Vicious. I have a little bit of news.
Don't ruin my morning.
रोशन रोनिन की हदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म 2014 की फिल्म का सीक्वल है, जबकि फिल्म की कहानी अफसानवी कहानियों पर मबनी कई किताबों से माखूज़ है, जिसमें एंजेलिना जूली और एले फेनिंग एक बार फिर से अपने गुज़िश्ता किरदारों में दिखाई देंगी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मायरा खान की पेरिस में लबनानी अदाकारा के साथ डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लबनानी अदाकारा डेनीला राहमे ने मायरा खान के साथ अपने रक्स की वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिस पर उन्होंने लिखा कि मैंने और मायरा खान ने पेरिस में गुलोकार हुसैन अलजस्मी की नई हिट पर साथ रक्स करने का फैसला किया है। डेनीला ने मजीद लिखा कि मेरी हसीन मायरा, मुझे तुम्हारी याद आती रहती है। सदाए जहां के लिए सीरत फातिमा, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
इसी के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज का शो आपको कैसा लगा, अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। निगहत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से भी बेहजत जलानी इजाजत चाहती है। प्रोग्राम सदाए जहां खत्म करने के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर पैट्रिक डिया के साथ आपसे हमारी मुलाकात आइंदा प्रोग्राम में होगी। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।